بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. پروگرام قیام سے قیام تک کے ساتھ ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. آج ہمارے پروگرام کا موضوع ہے اسلام میں اجمیوں کا کردار. ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں مولانا مرزا عسکری صاحب. آئیے اپنے اس موضوع پر مولانا سے گفتگو کرتے ہیں. السلام علیکم مولانا صاحب.
وعلیکم السلام ورحمۃ
اللہ. مولانا صاحب، یہ شروع سے اسلام میں دو گروہ رہے، عرب اور عجم. یہ خود عرب اور عجم کا جو سلسلہ ہے، یہ کیا حیثیت رکھتا ہے اسلام میں؟ کس طرح یہ تفریق کی جاتی ہے عربیوں اور عجمیوں کی؟
میں آپ کی خدمت میں سب سے پہلے یہ عرض کرتا چلوں کہ حقیقی معنوں میں اسلام میں عرب اور عجم کا کوئی تصور نہیں پایا جاتا. اگر ہم اسلام نے جو معاشرتی تصور پیش کیا ہے، انسانی معاشرے کا جو کنسپٹ پیش کیا اسلام میں، اس میں نہ کسی عرب کا کوئی وجود ہے اپنے آپ میں مستقل، نہ ہی کوئی اس کا مستقل احترام، نہ ہی کسی عجم کا کوئی مستقل وجود اور مستقل اس کا احترام، نہ ہی اس کی کوئی منقصت، نہ ہی اس کی کوئی توہین. اسلام نے ایک معیار دیا کہ جس معیار پہ جو بھی اترے وہ اسلام کے مطابق بافضیلت بازمت ہوگا. اسلامی نقطہ نظر سے اسلام میں عظمت اور وقار اور فضیلت کا معیار اور تنہا معیار جو ہے وہ معرفت خدا کے بعد اس کا تقویٰ. میں نے معرفت خدا کے بعد اس لیے تقوی کو کہا کیونکہ تقویٰ بغیر معرفت کے حاصل
نہیں ہو سکتا.
تو جو جتنا متقی، پرہیزگار، خدا شناس، خدا ترس ہوگا، اتنی ہی اس کا وقار، اتنی ہی اس کی عظمت، اتنی ہی اس کی فضیلت ہوگی. اب چاہے وہ عربی ہو چاہے وہ عجمی، اگر تقوی خدا، پرہیزگاری اور وہ دینی وقار اگر کسی انسان کے پاس نہ ہو، چاہے وہ عرب کیوں نہ ہو، نہ صرف عرب بلکہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان میں سے قریشی ہو،
جی،
لیکن اگر اس کے پاس وہ تقوی، پرہیزگاری، دین نہ ہو، جیسا کہ آپ نے دیکھا بھی خاندان کے عزیز، یعنی گویا عزیز سے مراد نزدیکی رشتہ دار، وہ کیونکہ ان کے پاس یہ تقوی، پرہیزگاری نہ تھی، اس لیے ان کا کوئی مقام اسلام میں نہ تھا.
لیکن پھر بھی یہ ایک کانسیپٹ تو ملتا ہے نا، ایک نام ملتا ہے ہمیں عجمی.
یہ آپ کی خدمت میں عرض کریں، آپ دیکھیں مولائے کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں اس طرح کے تصور نہیں پائے جاتے تھے. اس کا آغاز جو زیادہ تر اس کو عروج جو ملا ہے، یہ بنی امیہ کے زمانے سے. بنی امیہ نے باقاعدہ اپنے اقتدار کو بچانے کے، کیونکہ وہ عرب پہ حاکم تھے، آپ نے دیکھا، بہرحال تاریخ گواہ اس بات کی، وہ عرب پہ حاکم تھے، شام ان کا بیس تھا، یعنی گویا دارالحکومت جو تھا ان کا شام تھا، اور یعنی وہیں سے پوری اسلامی مملکت کو وہ کنٹرول کیا کرتے تھے. لیکن انہوں نے اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے، محفوظ رکھنے کے لیے، خصوصاً عرب ممالک میں عرب و عجم کی تفریق، کیونکہ بہت سارے عجمی غیر عرب جو تھے وہ مہاجرت کر کے اسلامی ممالک میں، بلاد اسلامی میں آ چکے تھے اسلام قبول کرنے کے بعد. انہیں یہ احساس تھا کہ یہاں ان کے لیے امن و امان ہوگا، سکون کی زندگی ہوگی، وہ اسلامی معاشرہ ہوگا، وہ جوار ہوگا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حرم کا، مکہ مدینہ کا. اس تصور کے ساتھ یا اور دوسرے نیک تصورات کے ساتھ بہت سارے لوگ اپنے خاص عزائم کے ساتھ اسلامی مملکت میں آئے.
جی،
لیکن جب آئے تو بنی امیہ نے اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے عرب و عجم کی تفریق، یہ اصل میں اپنے اقتدار ہی کو محض بچانے کے لیے نہیں ان کا یہ حربہ تھا، بلکہ انہیں اسلام کو ختم کرنا تھا. اسلام کو ختم کرنے کے لیے ہر وہ چیز جو اسلام کے نام پہ پیش کی جا سکتی ہو اور وہ اسلام کے چہرے کو خراب کرے، بنی امیہ نے یہ کیا. تو یہ عرب و عجم کی تفریق کا فتنہ جو ہے، یہ بنی امیہ کے خصوصاً معاویہ کے زمانے سے اور اس کے بعد آہستہ آہستہ، آپ آئیے، بنی امیہ کے حکومت کے زوال کے اہم اسباب میں سے ایک سبب یہ تھا. مثال کے طور پہ، یعنی وہ جو ستم ہوتے تھے عجمی پر، راستے میں اگر کوئی غیر عجم یعنی عرب ہوتا تھا تو وہ صرف اپنا سامان زمین پہ یہ سوچ کے رکھ دیتا تھا کہ وہ عربی، اور ایک غیر عرب یعنی عجمی، وہ کیسے اس کی جرات ہو سکتی ہے کہ وہ عرب کو دیکھے، وہ ہاتھ میں سامان لیے جا رہا اور اس کے ہاتھ سے سامان لے کے اس کے گھر تک نہ پہنچا.
بہرحال، عربی ہونے کا غرور اور تکبر اور زوم عربیوں میں موجود تھا.
جی، اور یہ غیر دینی گویا
جی ہاں
تکبر،
بالکل،
اور
رسول اللہ صلی اللہ
دین
علیہ
سے
وسلم
اس
نے بھی
کا
اس کو
کوئی
کنڈم
تعلق
کیا.
نہیں،
بولی
دین اس سے بری ہے،
جی ہاں
پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اس سے بری ہے. میں صرف عرب و عجم کی بات نہ کروں بلکہ اسلام میں ہر طرح کا امتیاز بے بنیاد اور بے امتیاز ہے.
یعنی کوئی
اگر دین
طبقاتی
کے
نظام نہیں ہے
کوئی
اسلام میں.
دین کے ساتھ اگر کوئی بس دین کے ساتھ اگر وہ نہ ہو، اس میں دینداری نہ ہو، تو
جی
کسی بھی امتیاز کی کوئی حیثیت نہیں ہے.
جی
کسی بھی نسل و نسب، کسی بھی بڑی شخصیت سے وابستہ ہونا صرف انسان کو عظمت نہیں دلاتا، گرچہ بسا اوقات یہ عظمت کا سبب بنتا ہے، اور اس عظمت کو چار چاند لگ جاتے ہیں جب انسان کردار بھی اپنے ساتھ رکھتا ہو.
جی
خود قرآن مجید میں آپ دیکھ لیں، زوج رسول، ازواج رسول کے لیے خداوند عالم نے کہا یا نساء النبی، اے نبی کی زوج، ازواج یا زوجائیں،
جی
آپ عام عورتوں جیسی نہیں ہیں،
بالکل
آپ اپنا مقام سمجھیے. پھر ان کی تنبیہ بھی کی کہ آپ عام عورتیں جیسی تو نہیں ہیں، لیکن اگر آپ کی خطا ہوئی تو اس کی سزا بھی کہیں زیادہ ہے.
جی
اور اگر آپ بہرحال رسول کا احترام کرتے ہیں، ان کا پاس و لحاظ کر کے اپنے گھر میں بیٹھے رہے، تو یہ آپ کے مقام کا تقاضا، آپ کی عظمت کا تقاضا ہے، کیونکہ
جی
آپ کو نسبت
یہ آپ
رسول
کی مقام و
اللہ.
منزلت ہے کہ
تو کہنے کا
آپ جو
مقصد
ہے
یہ
وہ
ہے کہ خاندان سے وابستگی یا مثال کے طور پہ کسی عہدیدار شخصیت سے وابستگی انسان کی ذمہ داریوں میں اضافے کا سبب بنتا ہے، نہ یہ
بالکل.
کہ دوسروں کی تحقیر یا دوسروں کو ذلیل و رسوا کرنے کا سبب بنے گا.
اچھا، میرے خیال میں یہاں پر آپ کی بات کاٹتے ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی خود غیر عرب میں بھی شادیاں کی ہیں.
جی، آپ
جی
دیکھ لیں ایسے نمونے پائے جاتے
خود
ہیں.
امام علی علیہ السلام اور
جی،
حضرات
یا
حسن
مثال
ہیں.
کے طور پہ
جی
امام حسین اور بی بی شہر بانو،
جی ہاں
آپ یہ واقعہ دیکھ لیں، تو یہ سارے واقعے پائے جاتے ہیں.
جی
یہ صرف اس لیے تھا کہ وہ تفریق اور وہ معیار جو بنانا چاہا تھا، غیر اسلامی معیار، کہ عرب کو اور
یعنی خود
عجم
جو
کو. جی
کانسیپٹ پیش کیا، نظریہ پیش کیا، عملی نمونہ بھی اس کا
پیش کرتے ہوئے
رسول
آگے.
یہاں پہ
جی
نظر آتے ہیں.
جی
جی ہاں
تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے کہ مثال کے طور پہ اگر کوئی عرب ہے، کوئی مثال کے طور پہ، تو وہ بافضیلت ہو، کوئی عجم ہو تو وہ حقیر و ذلیل ہو.
جی
اسلام میں اس کی کوئی حیثیت نہیں،
کوئی حیثیت نہیں ہے. یہاں پہ انشاءاللہ گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے. ناظرین یہاں پہ لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک، بریک کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، تب تک ہمارے ساتھ رہیے گا. ایک دفعہ پھر پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین ہماری بات چل رہی ہے اسلام میں عجمیوں کا کردار. ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں مولانا مرزا عسکری صاحب. گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے مولانا صاحب، اسلام میں آپ کی ساری باتوں اور دلائل کو قبول کرتے ہوئے، مانتے ہوئے، لیکن پھر بھی ہمیں اس لفظ کو استعمال کرنا پڑ رہا ہے کہ اسلام میں عجمیوں کا، وہی لوگ یعنی غیر عرب جو لوگ تھے، ان کا کیا کردار رہا؟
بہت اچھا سوال ہے، آپ بہت اچھی بات کی طرف یعنی اپنے ناظرین کو متوجہ کرانا چاہا ہے اس سوال کے ذریعے. کہ دیکھیں آپ ابتدا سے دیکھ لیں، جناب بلال حبشی ہوں، جناب سلمان فارسی ہوں، جو اسلام کی بڑی عظیم شخصیتیں ہیں،
بالکل
ان کی فداکاریاں آپ دیکھیں، جو فداکاری انہوں نے انجام دی ہے. جناب بلال حبشی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد کہتے ہیں مدینہ چھوڑ کر چلے گئے تھے،
بالکل.
تو جب مدینہ آپ واپس آئے تو باقاعدہ کہتے ہیں شہزادی سلام اللہ علیہ نے، شہزادی زہرا سلام اللہ علیہ نے تقاضا کیا کہ بلال سے کہو کہ وہ پھر سے
اذان
وہ
دیں،
اذان دیں،
گلدستہ اذان پہ جائیں اور اذان
پہ جائیں. تو آپ یہ دیکھیں یہ عظمت جناب بلال کی کہ شہزادی زہرا سلام اللہ علیہ ان سے تقاضا کر رہے ہیں.
بالکل.
جناب سلمان فارسی تھے، جناب سلمان فارسی کے لیے کہا جاتا ہے کہ آپ یعنی حقیقت کی اتش جو تھی، حقیقت کی شناخت کی اور اس کی تلاش میں، اس کی جستجو میں، جو آپ فارس سے نکلے، آپ پہلے گئے جب مدینے آئے اور اس سرزمین پہ آئے، تو پہلے آپ یہودی ہوئے، پھر آپ کی اتش کو سیرابی نہ ملی، آپ مسیحی ہوئے، مسیحیت سے بھی جب سیرابی نہ ہوئی، پھر جب آپ نے حق کو دیکھا اسلام میں ہے تو آپ مسلمان ہوئے. اس کے بعد پھر آپ دیکھیں کردار کے مرحلے میں اس حد تک پہنچے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں یا معصومین فرما رہے ہیں السلمان منا
اہل البیت،
ہم اہل بیت میں سے ہیں سلمان، مولا کائنات کا جملہ مثال کے طور پہ. تو یہ اپنے آپ میں عظمت رکھتا ہے. یہ غیر عرب تھے لیکن اپنے کردار کے سبب کس مقام تک پہنچے،
بالکل،
یعنی اہل بیت کا حصہ اور وفاداری آپ کی،
وہ یعنی عمل میں ہمیں
میدان عمل میں بھی آپ نے دیکھا
کتنے آگے نظر آتے
ہیں، اتنے آگے نظر آئے. اس کے بعد آپ اور سلسلہ آپ آگے بڑھاتے جائیں کہ مثال کے طور پہ جب جناب مختار نے، یہاں آئے دیکھیں، جناب مختار نے جب بنی ہاشم کو عبداللہ بن زبیر کے شر سے بچانے کے لیے 3000 کا لشکر بھیجا تھا تو اس میں تقریباً 2300 غیر عرب تھے.
اچھا، یعنی صرف 700 عربی تھے،
صرف 700 عرب تھے اس میں، اور ان کی وہ جانساری اور فداکاری انہوں نے بہرحال حد. اور ایک چیز میں آپ کی خدمت میں یہاں عرض کرتا چلوں کہ ایک بہرحال شبہ یہ ہے کہ یہ عجمی یا خصوصاً ایرانی شمشیر و تلوار کے سائے میں یہ اسلام لے کر آئے.
جی جی.
تو آپ دیکھیں بہرحال ایک فوج اگر دوسری فوج سے مقابلہ کرتی ہے تو فوج عوام کا ایک حصہ ہے،
بالکل،
اور اس کا مقابلہ حاکم اور تخت نشین بادشاہ سے ہوتا ہے،
بالکل
ٹھیک ہے. تخت نشین بادشاہ کے نظریے کو تمام عوام کے نظریات پر حمل نہیں کیا جا سکتا،
بالکل.
بہرحال خلیفہ دوم کے زمانے میں ایران فتح ہوا لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سبھی شمشیر کے خوف سے
بالکل
اسلام لے کر آئے.
ایک محبت تھی، مودت تھی، ایک
ان کے سامنے
تھی، طلب
خود
تھی.
آپ دیکھیں ایک نفسیاتی طور پہ بھی، یعنی جناب سلمان کا جو اپنی ذاتی مقام تھا لیکن خود جناب سلمان کا ایک فارس ہونے کے باوجود وہ مقام و منزلت نفسیاتی طور پہ بھی آپ دیکھیں. جی. یہ بھی بہت سارے غیر یعنی عرب یعنی ایرانیوں کی جذب ہونے اور کشش کا اسلام کی طرف ایک سبب بنا،
بالکل.
اور بہرحال جو آپ کے نمائندے جاتے تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یا ائمہ کے زمانے میں جو یا خود سے جناب سلمان فارسی نے بہرحال جو تبلیغی فرائض انجام دیے اس کے سبب بہرحال لوگ صاحبان ایمان بھی بنے، ایمان بھی لے کر آئے،
بالکل.
نہ صرف یہ ہے، آپ دیکھیں بہرحال ایران، ہمیں ایک حقیقت کو قبول کرنا ہوگا، ایران کی ایک اپنی تاریخ ہے، ایک متمدن اور ایک اپنے آپ میں ایک اصیل اور تہذیب رکھنے والا ایک ملک تھا جس کی علمی کاوشیں اچھی خاصی رہی ہیں، اور اتفاق سے اسلام قبول کرنے کے بعد بھی ایک مدت تک وقفہ رہا، دو قرن کہتے ہیں، دو صدی کا ایک وقفہ رہا، لیکن اس کے بعد پھر ان کے کارنامے جو آئے ہیں، نمایاں کارنامے، مثال کے طور پہ اہل سنت کی وہ صحائے ستہ جو ہیں،
جی
اس
جی
کے مؤلف جتنے بھی رائٹر
جتنے بھی ہیں سب ایرانی،
سب ایرانی،
جی ہاں بالکل.
یا مثال کے طور پہ خود ہماری شیعوں کے درمیان جو چار معتبر کتب اربعہ، چار معتبر
جی جی
کتابیں ہیں، سب کے مؤلف،
سب کے
مثال کے طور پہ فرض کیجیے شیخ کلینی،
کلینی
شیخ الاسلام،
جی
یا مثال کے طور پہ کیا نام ہے شیخ صدوق،
بالکل،
یا شیخ طوسی،
جی
یہ سب سب کیا ہیں،
سارے ایرانی ہیں،
سارے ایرانی ہیں. اس کے بعد آپ یعنی نہ صرف حدیث کے حوالے سے، یعنی معقولات میں بھی عجیب کارنامہ ان کا، شیخ رئیس جیسی عظیم شخصیت جو اس زمانے میں فارس کے رہنے والے تھے،
بو علی سینا، ملا صدرا،
بو علی سینا شیخ، یہ سب عظیم شخصیتیں،
بالکل، شیخ اشراق،
یعنی آپ اس کو ہمیں ماننا ہوگا، اس بات کو ہمیں اس بات کو قبول کرنا ہوگا کہ اسلامی معارف کو اور اسلام کی عظمت کو مزید چار چاند لگانے میں یہ عجم کا خصوصاً ایرانیوں کا ایک اچھا خاصا کردار رہا،
خود اسلامی تاریخ کو پہنچانے،
اسلامی تاریخ کو پہنچانے،
احادیث پہنچانے میں بڑا
اچھا خاصا کردار رہا ہے، اور بہرحال یعنی ایک عظیم کارنامہ انجام دیا انہوں نے، کیونکہ ہماری بڑی بڑی تاریخیں، کیونکہ اسلام تاریخ سے پہنچتا ہے، احادیث کے ذریعے پہنچا، آج معارف اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کے وہ جو اصول اربعہ میاں کہا جاتا ہے جنہیں 400 کتابیں،
400 کتابیں،
ان میں سے بہت ساری کتابیں ختم ہو گئیں، جلا دی گئیں، کتاب خانوں میں نظر آتش کر دی گئیں، لیکن اس کے بعد جو یہ سرمایہ ہمارے درمیان، یعنی آج مذہب تشیع کے لیے ایک بنیادی ستونی حیثیت اور رکنی حیثیت رکھتی ہیں یہ چار کتابیں،
جی، بلکہ اس کے علاوہ بھی اسلامی دیگر کتب جو دیگر مذاہب سے تعلق رکھتی ہیں، اس کا بھی عظیم سرمایہ یہاں محفوظ ہے اور اس کے اوپر کام ہو رہا ہے. اچھا، اس کے علاوہ بھی ہمیں اگر شخصیت ملتی ہے تو جناب فضا جیسی عظیم شخصیت ملتی ہے، کہ ایک جگہ واقعہ کوئی عالم دین بیان کر رہے تھے کہ قافلے میں ہیں اور واقعہ کربلا کے بعد، اور قافلے سے بچھڑ جاتی ہیں، اور اس کے بعد اجنبی شخص جو ان سے سلام کے ساتھ جو جو سوالات کرتا ہے، جناب فضا قرآن سے اس کا جواب دے رہی ہیں. یہ مکتب اہل بیت کی پروردہ خاتون ہیں، لیکن ان کا تعلق عرب نہیں ہے، حبش کی تعلق،
اور خود یہ اسلام کی ترویج کا ایک سبب بنے گا کہ خادمہ ایک گھر میں پلتی ہے،
بالکل،
اور اس کا یہ مقام، اس کی عظمت ہے کہ وہ قرآن سے ہٹ کر کسی دوسرے لہجے میں گفتگو نہیں کر رہی ہے، کسی بالکل. دوسرے جملے کے ساتھ جواب نہیں دے رہی ہے. تو بہرحال یہ ساری عظمت اور مقام بہرحال ہم انکار نہیں کر سکتے،
بالکل نہیں کر سکتے.
اسلام میں عجم یا عرب غیر عرب
وہاں
کا
پر میں
کردار رہا.
جو ہے وہ معذرت چاہوں، جب ہم اس تاریخ کا ذکر کرتے ہیں کہ ایران میں اسلام شمشیر کے زور پہ پھیلا اور یہ لوگ تلوار کے زور پہ مسلمان ہوئے، تو دوسرے بھی مختلف علاقے ہیں جہاں پر تلوار کے زور پہ اسلام پھیلا ہے، لیکن آج وہاں پر وہ نتائج ہمیں دیکھنے کو نہیں ملتے. اسپین، غرناطہ، اس کی زندہ مثال ہے کہ جہاں کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ مسلمانوں کے سپہ سالار نے وہاں جا کر کشتیاں جلا دی اپنی، کہ بس اب اس علاقے میں اسلام پھیلے گا تو پلٹیں گے. لیکن وہاں پر آج کے اس دور میں اسلام کس مقام پہ کھڑا ہے؟
اسلام کا نام لینے والا گویا عثمان،
کوئی نہیں. وہاں اسلامی عمارتوں کی اور اسلامی طرز تعمیر کی زندہ مثالیں موجود ہیں، لیکن وہاں کوئی مسلمان نہیں.
لیکن بہرحال اگر انہوں نے ایک لمحے کے لیے ہم اس ستم کو، اس تہمت کو اگر قبول بھی کر لیں کہ شمشیر کے زور پہ یہ ایمان لے کر آئے ہیں، لیکن وہ ان کا ماضی تھا.
جی جی.
لیکن آج کیونکہ اسلام میں دیکھیں محض ماضی کے دم پہ جینا، اسلام یہ ہمیں نہیں سکھاتا. اسلام کے نزدیک اگر صرف ماضی کو ہم لے لیں تو بہت ساری عظیم شخصیتیں تھیں اسلام کی جو ماضی میں تھیں،
جی جی.
لیکن ان کا حال، مثال کے طور پہ آپ دیکھ لیں زبیر بن طلحہ، زبیر جو تھے، ان کا ماضی کتنا درخشاں تھا،
بالکل،
اور ان کا حال کتنا یعنی عجیب سا تھا کہ بالکل جو اسبق اسلام کے تھے وہ کس طرح انحراف کے کن راہوں میں چلے گئے.
بالکل.
تو اسلام میں حال میں یار آج ہم دیکھیں آج دین کو کتنی ترویج حاصل ہوئی ہے. بالکل. وہ اس واقعے کے بعد، فتح ایران کے بعد جو اسلام لے کر آئے، اگر ہم اس نظریے کو مان بھی لیں، لیکن آج ہم دیکھیں اسلام کو کتنا عروج ملا.
بالکل.
وہ کتابیں، وہ تمام کتابیں جو مثال کے طور پر فرض کیجیے آپ راغب اصفہانی کی کتاب المفردات،
بالکل, بالکل.
یہ بھی ایک عجیب مقام، ایک عظیم مقام حاصل ہے اس کتاب کو،
بالکل،
مفردات قرآن اور قرآن کے الفاظ کے معنی کو بیان کرنے میں.
جی
تو
جی.
یہ بہرحال یہ ان کا کارنامہ ہے اور یہ ان کی فضیلت کی بہترین دلیل ہے.
بالکل. مولانا، جس طرح یہ کہا جاتا ہے کہ کوفہ کے افراد جو، جن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ ان کے ہزار رنگ تھے اور ہزار چہرے تھے، آیا یہ بات جو تاریخ ہمیں بتاتی ہے یہ درست ہے یا اس کی مذمت کی گئی ہے؟ یہ سوال ہمارے پاس تنزانیہ سے کیا ہے شفقت امام صاحب نے.
بہت اچھا سوال ہے، البتہ میں عرض کرتا چلوں ہمارے موضوع سے شاید اس کا بہت
بالکل.
زیادہ تعلق
لیکن
نہیں،
چونکہ
ہے.
ناظرین کے سوالات بہت زیادہ تعداد میں ہمارے پاس جمع ہو گئے اور ہمارے دامن وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہوتی کہ ہم ہر پروگرام میں ان کو جواب دے سکیں.
جی جی. دیکھیں کوفے کی سب سے بڑی مشکل یہ ہے، میں پہلے عرض کرتا چلوں، کوفہ کسی علاقے کا نام اگر کبھی تھا یا ہے آج، تو پوری تاریخ کو اس علاقے سے محدود نہیں کیا جا سکتا.
بالکل.
کوفہ در حقیقت جو حالات تھے کوفے کے، کوفہ ایک آئیڈیولوجی، ایک طرز تفکر کا نام ہے.
جی جی.
ایک سوچنے کے انداز کا نام ہے. یعنی انسان جب تک مثال کے طور پہ دین کی راہ میں ثابت قدم ہے، اگر صرف مفاد کو مد نظر رکھ کے دین کی راہ میں ثابت قدم ہے اور جہاں اس کے مفاد خطرے میں آئے، جیسے کہ امام حسین نے کہا تھا کہ الناس و عبید الدنیا اذا محسوا بالبلاء والدین لائقون علی السنتہم.
جی.
لوگ جو ہیں وہ دنیا کے گویا غلام ہیں اور دین ان کے زبان پہ محض لقلقہ لسانی ہے. وَإِذَا مُحِسُوا بِالْبَلَا قَلَّتْ دَيَانُونَ، جب بلائیں اور امتحان ان کے سامنے آتا ہے تو دیندار کم ہو جاتے ہیں. یہ جہاں بھی ہو، کوفے کے ساتھ یہی مشکل تھی، کوفے والوں کے دل میں دین راسخ نہیں ہوا تھا. لہذا ابن زیاد آیا، کچھ کو اس نے شمشیر کے ذریعے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی اور جناب مسلم کی نصرت سے منحرف کیا، جبکہ 30,000 خطوط
امام کو بھیجے،
18,000 خطوط، 30 جتنے بھی تعداد تاریخ میں اختلافات کے ساتھ جو نقل کیے گئے ہیں، یہ خطوط امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس پہنچے تھے. کوفے والوں نے کہا تھا کہ آئیے، اور یہ 30,000 وہ افراد تھے کہ جو کوفے کی بڑی شخصیتیں ہیں. اب آپ سوچ لیں،
عام عوام کو چلانے والے. جی جی.
اس میں ہر ایک کے ساتھ کتنے لوگ رہے ہیں؟
10,000 سے 12,000 افراد ہیں جنہوں نے 18,000 یا 30,000 خطوط لکھے ہیں. جی.
آپ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس یہ خطوط آئے ہیں، تو یہ جو خطوط آئے ہیں یہی افراد کل جب جناب مسلم وہاں پہنچتے ہیں تو ان کی نصرت سے صرف یا پیسے کے ذریعے ابن زیاد نے خریدا ان کو، یا شمشیر کا خوف دیا. تو پیسہ اور شمشیر انسان کے قدم کو اس وقت حق سے منحرف کر سکتا ہے جب انسان کے اندر دین راسخ نہ ہو.
بالکل.
اور یہ کہیں بھی ہو, کسی بھی علاقے میں ہو, وہ علاقے, اس علاقے کا انجام بھی یہی ہوگا جو کوفے کا ہوا. لہذا کوفہ ایک فکر کا نام ہے, اور کوفہ کسی علاقے کو صرف تاریخ کے گوشے سے کوفے کو محض منحصر کر دینا, اور
یعنی
کر
کسی بھی شہر کی چار دیواری کے اندر ہم
آج ہم مثال کے طور پہ آپ دیکھیں آج کوفے میں اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے چاہنے والے بھی ہیں.
بالکل.
تو آج جیسی زبان پہ ہمارے کوفے کا نام آتا ہے لوگ فوراً, یا کسی کو بے وفائی, کسی کی بے وفائی اگر بتانی ہوتی ہے تو فوراً کہتے ہیں کہ تم کوفی ہو گئے ہو.
بالکل.
یا مثال کے طور پہ الکوفی لا یوفی ایک ضرب المثل بن گئی ہے.
جی جی.
اور ہماری ادبیات میں اشعار میں بھی اس طرح کے اشعار پائے جاتے ہیں. خلاصہ آپ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک ستم ہے کسی چہار دیواری یا کسی سرزمین سے شر کو محدود کرنا.
بالکل.
اس چہار دیواری,
کسی بھی چہار دیواری کے ساتھ, کسی بھی شہر کے حدود اربع کے ساتھ خصوصیات کو محدود کرنا, اس شہر کے ساتھ, اس شہر میں دیگر رہنے والوں کے ساتھ بہت زیادہ زیادتی ہے. ہو سکتا ہے یہ چند افراد کا فعل ہو جس کو تمام کوفہ میں رہنے والے افراد کے ساتھ منسوب کر دیا جاتا ہے. یہاں پہ اپنے پروگرام کے اختتام کرتے ہیں. ناظرین کرام اپنا بہت خیال رکھیے گا, اپنے میزبان کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.